الكفاء وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اسے روز مرہ کئی حالات واقعات پیش آتے ہیں اپنے تجربے مشاہدے کی بنیاد پر وہ چند چیزوں کو ماننا شروع کر دیتا ہے اس پہ اس کا پکا یقین ہو جاتا ہے وہ ان کو تھم رول بنا لیتا ہے زندگی کا کسی چیز کا دل میں پکا اعتماد بیٹھ جائے اس کو یقین کہتے ہیں اس کو بلیف کہتے ہیں یہ یقین دو طرح سے بنتا ہے مشاہدے سے اور کسی کی اطلاع اور خبر سے توجہ فرمائیے مشاہدے کے بھی آگے دو حصے ہیں ایک انسان کو خود مشاہدہ ہوتا ہے مثلاً سانپ نے کسی کو کاٹا اور اس نے مرتے دیکھا اب اس کو یقین ہو گیا کہ سانپ کے کاٹنے سے موت واقع ہو جائے اب اس کو کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا سانپ بھی دکھائے گا نہ تو یہ گھبرائے گا کیونکہ دل میں یقین ہے کیونکہ دل میں یقین ہے کہ اس سانپ کے کاٹنے سے میری موت واقع ہو سکتی ہے اسی طرح کسی کو دیکھا کہ بجلی لگی کرنٹ لگا وہ بندہ فوت ہو گیا اب یہ بجلی کی تار سے دور رہے گا اس کو یقین ہو گیا کہ مجھے یہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے اپنے مشاہدے میں آئیں ڈائریکٹ مشاہدہ اس کو کہتے ہیں کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ مشاہدے میں تو نہیں آتی انڈائریکٹلی انسان ان کا ثبوت مل جانے پر ان کو ماننا شروع کر دیتا ہے مثال کے طور پر زمین کھینچتی ہے اب ہم نے اپنی آنکھوں سے تو صرف سیب کو زمین پہ گرتے ہی دیکھا ہے نا اور ایک یقین بنا لیا مگر سائنسدانوں نے تجربات سے اس کی ویلیو بھی نکال کر دے دی اب ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ زمین کی کشش ثقل ہے گریویٹیشنل فورس ہے زمین کے نارتھ اور ساؤتھ میں پولز ہیں آنکھوں سے تو نہیں دیکھے لیکن سائنسدانوں نے مقناطیسی سوئی بنائی وہ بتا دیتی ہے کہ واقعی نارتھ اور ساؤتھ دونوں طرف پول ہیں یہ جو ایریا ہے نا انڈائریکٹ مشاہدے کا یہ بہت وسیع ہے ہم الٹرا وائلٹ ریز کو مانتے ہیں ایکس ریز کو مانتے ہیں گیما ریز کو مانتے ہیں دنیا میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو خود دیکھتے نہیں مگر تجربات کی بنا پر ان کو مان لیتے ہیں تو مشاہدے کے دو حصے ہوئے ایک ڈائریکٹ خود مشاہدہ جو پیش آیا ایک انڈائریکٹ تجربوں کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہو گئی تو ہم دونوں چیزوں کو مانتے ہیں. یہ مشاہدے کا یقین کہلاتا ہے. چنانچہ اگر کوئی بندہ اس کے خلاف بات کرے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں حیران ہو کے کہ اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. یہ یقین کا ایک طریقہ ہے مشاہدہ. ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ کسی کی اطلاع پر بات کو مان لینا. مثال کے طور پر دنیا کا کوئی دہریہ بھی ہو تو پوچھو تمہارے باپ کا نام کیا ہے, کہے گا فلاں. تو اگر کوئی سوال پوچھے جی آپ نے دیکھا تھا, کہے گا نہیں. جی آپ نے کوئی ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا, نہیں. کیوں مانا؟ میری امی نے کہا. اس کا مطلب ہے کہ امی کا اتنا اعتماد اس کے دل میں ہے کہ ماں نے ایک بات کہی اور اس نے بلا دلیل اس کو مان لیا. مومن تو کیا کافر بھی مانتا ہے. یہ ماننے کا ایک دوسرا طریقہ ہے. اس دوسرے طریقے میں ہم مسلمانوں کا دین بھی آتا ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کو بغیر کسی دلیل کے آپ کے فرمانے پر مان لیا, قبول کر لیا. اس کو شریعت اور دین کہتے ہیں. یہ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. مگر ایک فرق ہے کہ باپ کو مانا ماں کے کہنے پر تو ماں تو جھوٹ بھی بولتی ہے سچ بھی بولتی ہے, تو جھوٹ سچ کے چانسز ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی زبان سے ہمیشہ پوری زندگی سچ نکلتا رہا. تو اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں فرمائی ہمیں اب اس کے اوپر پکا یقین ہونا چاہیے 100%. جیسے 2 ضرب 2 = 4, پکا یقین. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے پر پکا یقین. آج اس یقین میں بہت کمزوری آ گئی. مثال کے طور پر قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ سود کا معاملہ کرنے پر فازنوا بحرب من اللہ ورسولہ, جو سود لین دین کرے گا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہوگی. اب اللہ کو بڑا بھی مانتے ہیں, سودی کاروبار بھی کرتے ہیں. یہ یقین کی کمزوری کی پکی دلیل ہے. اور ویسے ہم نے اپنی آنکھوں سے اس سود کی وجہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کو ڈوبتے دیکھا. اب تو دنیا میں ہی کرائسس آ گیا اور اخباروں میں خبریں آنی شروع ہوئیں کہ ایسے بینک بنانے کی ضرورت ہے جو بغیر سود کے کام کرے. مگر ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ جو آ رہا ہے یہ آ نہیں رہا, یہ اپنے ساتھ مصیبت کو لا رہا ہے, یہ اپنے ساتھ فتنے اور فساد کو لا رہا ہے. چنانچہ جو آدمی رشوت کا پیسہ لیتا ہے اگر اس کو یقین ہو تو وہ ڈرے گا حرام کمانے سے. اس لیے کہ ظاہر میں تو پیسہ آئے گا لیکن پتہ نہیں اس کے آنے پر اللہ تعالیٰ کس نعمت سے بندے کو محروم کرے گا. چنانچہ کئی مرتبہ بندہ حرام کماتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں, بیوی نافرمان بن جاتی ہے, کسی کو بیمار کر دیتے ہیں, روتا ہی پھرتا ہے. اور بنیاد گھر کے اندر حرام کا مال. جس گھر میں حرام کا مال ہوگا فتنہ اس گھر سے نکل نہیں سکتا, پریشان پریشان. تو یہ یقین دل میں بیٹھ جائے کہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا وہ 100% سچ ہے, تو انسان کے لیے پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب میری امت احکام خداوندی کو ہلکا سمجھنا شروع کرے گی, جب میری امت احکام خداوندی کو ہلکا سمجھنا شروع کر دے گی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا خون ارزاں کر دیں گے، سستا، 10 مرے 20 مرے 50 مرے، یہ مسلمانوں کا خون ارزاں کیوں ہوا؟ ہم نے احکام شریعت کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیا. اگر ہم ان کو بیچ دیتے تو اللہ رب العزت مسلمانوں کی جان کی بھی قیمت بڑھا دیتے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب قوم زکات کو تاوان سمجھنے لگے، اللہ تعالیٰ بارشوں سے محروم کر دیتے. اب ہمیں پکا یقین ہو اس کے اوپر. چنانچہ ایک مثال سے یہ بات تھوڑا اور ایکسپلین کریں. جب بھی کوئی پیشنٹ ایمرجنسی وارڈ میں لایا جاتا ہے تو جو وہاں پر تھوڑا سا عملہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو دیکھ کر فوراً کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ دیتا ہے. اب مثلاً آنے والے پیشنٹ کو بخار تھا تو ڈاکٹر اب کیافہ لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنٹ گیس، کہ یہ بخار کیوں ہو سکتا ہے، موٹی موٹی علامات کیا بتاتی ہیں، یہ بخار انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور الرجی کی ایسی کنڈیشن ہو جائے اس سے بھی ممکن ہے، ملیریا بھی ہو سکتا ہے. مگر اس ڈاکٹر کو یقین نہیں ہوتا، جو جو وجوہات ہوتی ہیں وہ لکھ دیتا ہے کہ بخار ہونے کی یہ پاسبلٹی بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ان کو کہتے ہیں ڈیفرنشل ریزن، کہ یہ امکانی وجوہات ہیں بخار کی، تو وہ ڈاکٹر لکھ دیتا ہے یہ پاسبلٹیز ہیں، یہ ڈیفرنشل ریزن. پھر اس کے بعد وہ اس کا بلڈ لیتا ہے اور بلڈ لے کے لیبوریٹری میں بھیجتا ہے. لیبوریٹری میں اب اس کا کنفرمیٹری ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ سے پکا یقین ہو جاتا ہے کہ بیماری کی وجہ یہ تھی. اس کو کہتے ہیں ڈیفینیٹ ریزن. تو ایک ہوئی ڈیفرنشل ریزن اور ایک ہوئی ڈیفینیٹ ریزن. آج جو ہمیں پریشانیاں آتی ہیں نا، تو ہم ڈیفرنشل ریزن میں پڑے رہتے ہیں، کسی نے کاروبار باندھ دیا، کسی نے جادو کر دیا، فلاں کر دیا. جو ڈیفینیٹ ریزن ہیں کہ ہمارے اپنوں کی کوئی عملوں کی خرابی بھی تو ہو سکتی ہے جو یہ وبال آ گیا، اس طرف نہیں جاتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو وجوہات بتائیں وہ ڈیفینیٹ ریزن ہیں، پکی باتیں ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی جاندار ہے اس کا رزق ہمارے ذمے ہے. اب رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اس کا مطلب ہے کہ رزق تو ہمیں ملے گا، تو ہم حلال کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ ہمیں مفت میں بھی کوئی حرام دینا چاہے ہم نہیں لیں گے، کیونکہ حلال پہنچانے کا اللہ نے ذمہ لیا، ہم حلال کو تلاش کریں، وہ کہاں ہے، ہمیں مل کے رہے گا. جلد بازی میں ہم حرام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. صبر کر لیں، یقین اور توکل کی زندگی گزاریں، جو ہمارے مقدر میں ہے ہمیں مل کے رہے گا. اللہ کی شان دیکھیں، انسان کا پیٹ تو دو روٹی سے بھر جاتا ہے، جو جانور ٹنوں کے حساب سے روزانہ کھانا کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزی دے رہا ہے. ہاتھی کتنا کھاتا ہوگا؟ کلوز میں نہیں کھاتا، ٹنوں میں کھاتا. ویل مچھلی ٹنوں میں کھاتی ہوگی. ایک مرتبہ ایک ملک کے ایکویریم میں جانے کا موقع ملا، تو وہاں انہوں نے ویل مچھلیاں بھی پالی ہوئی تھیں اور بہت انفارمیشن تھیں. ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ بلو ویل جو ہے یہ
इतनी बड़ी होती है कि पर डे इसका वजन 200 पाउंड बढ़ता है। अब उसको पढ़कर मुझे ताज्जुब हुआ, या अल्लाह, वजन ही हम में से किसी मोटे बंदे का 200 पाउंड होता है और मछली का वजन रोजाना 200 पाउंड बढ़ता है, ये खाती कितना होगी। तो मैंने एक आदमी को बुलाया जो वहां ड्यूटी पे मुतय्यन था। मैंने कहा इसके लिखने में कोई फर्क तो नहीं पड़ा कि कोई डिजिट की आगे पीछे फर्क लग गया। उसने कहा नहीं सर, हमने एहतियात से 200 लिखा है, वगरना बाद रेल मछलियों का वजन मोर देन 250 पाउंड पर डे बढ़ता है। और पता है कि उसका रिस्क क्या है? जिन में मेरे बात आई कि ये छोटी मछलियां खाती होगी और जहां होती होगी करीब मछली को जिंदा नहीं रहने देती होगी। उन्होंने कहा नहीं, मछली नहीं खाती। तो भाई क्या खाती है? उन्होंने कहा जी कि समुंदर के अंदर छोटा छोटा बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं, वो डेवलप हो जाता है। तो ये पानी को लेती है और अल्लाह ने इसके जो गुलछड़े बनाए हैं वो फिल्टर की मानिन है, स्क्रीने हैं, ये उनमें से फिल्टर करके पानी को निकाल देती है। तो जैसे चाय को छाने तो चाय का पानी तो नीचे गिर गया, पत्ती ऊपर रह गई, इसी तरह पानी चला जाता है और वो छोटा छोटा बैक्टीरिया वो इसकी स्क्रीन पे बच जाता है, ये उस बैक्टीरिया को खाती है। और वो इतना होता है कि टनों के हिसाब से। तब समझ में बात आई, अल्लाह ने समुंदर के अंदर पानी को क्लीनिंग करने के प्लांट लगा दिए। अगर ये वेल मछली ना होती तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने बढ़ जाते कि मखलूक समुंदर की मर जाती। अल्लाह ने पानी के क्लीनिंग प्लांट लगा दिए। उसको अल्लाह ऐसी रोजी दे रहा है जो आंख से नजर भी नहीं आती। अल्लाह ताला परिंदों को भी रिज़्क देता है। लेकिन मजे की बात सुने कि परिंदे खाली पेट घर से घोंसले से निकलते हैं, जब शाम आते हैं तो उनके पेट भरे होते हैं। ये इंसान सुबह नाश्ता करके पेट भर के घर से निकलता है, शाम आता है तो भूखा होता है, आते ही कहते जल्दी खाना लगाओ। जो अल्लाह जानवरों को टनों के हिसाब से रिस्क देते हैं वो इंसान को दो रोटी रोटी रिस्क नहीं दे सकते। ये तो यकीन की बात है, कोई हराम कमानेगा तो किधर लेके जाएगा। तो ये यकीन अगर बैठ जाए तो हम इस हलाल के ऊपर पक्के हो जाएं कि हमारा रिस्क हमें परवरदिगार ने देना है। सहाबे किराम का यकीन बना हुआ था, अल्लाह उनको रिस्क देते थे। हदीस मुबारक में आता है एक सहाबी को पेशाब की जरूरत पेश आई तो वो यूरिनेशन के लिए जरा वीराने की तरफ चले गए। जब यूरिन पास आउट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सुराख में से एक चूहा निकला और उसके मुंह के अंदर एक दीनार था, वो ला के फेंक के फिर वापस चला गया। फिर दोबारा आया, फिर एक और दीनार ला के रखा। कई मरतबा वो उस सुराख में बिल में घुसा और उसने लाकर दीनार बाहर डाल दिए, फिर अंदर चला गया। जब ये अपनी जरूरत से फारे हुए तो इन्होंने वो पैसे उठा लिए। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम की एक बड़ी खूबसूरत आदत ये भी थी कि जब भी कोई नई बात पेश आती तो वो नबी अलैहिस्सलाम से जरूर पूछा करते थे। चुनाचे वो सहाबी नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए के वो सहाबी उन दीनार को लेकर نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اب آپ بتائیے کہ یہ مال میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رزق ہے جس کا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے انتظام کر دیا. چنانچہ اس صحابی نے اس مال کو استعمال کیا. جب یہ واقعہ حدیث پاک میں پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں، یا اللہ، جن کے رزق بنے ہوئے تھے، یقین بنے ہوئے تھے، ان کو آپ بلوں سے رزق دیتے تھے، اور جن بیچاروں کے یقین نہیں بنے ہوئے وہ مہینے میں جو کماتے ہیں وہ بلوں میں چلے جاتے ہیں، یہ بجلی کا بل، یہ انشورنس کا بل، یہ مکان کے کرائے کا بل، یہ ڈاکٹر کا بل، یہ فلاں بل، جو کماتے ہیں سب بلوں میں چلا جاتا ہے.
اللہ،
تو دل میں یقین ہو کہ رب کریم نے یہ بات اپنے ذمے لے لی. ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. بھئی اگر ہمارا رزق آسمانوں میں ہے تو کوئی دوسرا بندہ اس رزق پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ اگر وہ لے کے جا رہا ہے تو اپنا حصہ ہی لے کے جا رہا ہے، ہاں لے غلط طریقے سے جا رہا ہے. اگر میری جیب سے لے کے گیا، اللہ مجھے اور پہنچا دیں گے، مجھے تو ملنا ہے، مجھے تو میرے رب نے دینا ہے. اگر یہ یقین ہو جائے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے. اس یقین کو بنانے کی، ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سرکہ ڈالنے سے شہد فاسد ہو جاتا ہے، اس طرح شک کے آ جانے سے یقین فاسد ہو جاتا ہے. اور آج دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ شک میں مبتلا. اس لیے شریعت نے قرآن مجید کی ابتدا سے ہی ذالک الکتاب پہلے کہا لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقیوں کو ہدایت دی. شک کی جڑ ہی کاٹ کے رکھی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. شرک سے بھی پہلے شک سے پناہ مانگی. شک دل میں آیا، ایمان رخصت ہو گیا. اس لیے شک سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. آج کل یہ عامل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، عملیات کرنے والے، یہ شک ڈال دیتے ہیں. لگتا ہے جی آپ کا کاروبار کسی نے باندھ دیا، تو بس پھوپھی نے باندھا ہوگا، تائی نے باندھا ہوگا، ہمسائی نے باندھا ہوگا، لوگوں کو چھوٹا خدا بنا لیتے ہیں. بھائی رزق تو اللہ دینے والا ہے، وہ دینا چاہیں پوری دنیا مل کے اس کو روک نہیں سکتی، وہ نہ دینا چاہے پوری دنیا مل کے ہمیں دے نہیں سکتی. ہم اللہ پر یقین پکا رکھیں. وہ اور بندے کو کنفیوز کر دیتے ہیں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بڑا کنفیوز ہوں، اس کا مطلب ہے شک میں ہے. کیونکہ کنفیوز چیز ہی الگ ہے. جس کا یقین ہوتا ہے وہ اپنی بات پہ ٹھوس پکا ہوتا ہے. آج اس یقین کی ہمیں بہت ضرورت ہے. چنانچہ یقین کے تین مرتبے علماء نے لکھے ہیں. ایک کو کہتے ہیں علم الیقین، ایک کو کہتے ہیں عین الیقین، اور ایک کو کہتے ہیں حق الیقین. علم الیقین کا مطلب علم کی حد تک یقین ہو. عین الیقین جیسے مشاہدہ کر لیتا ہے بندہ، ایسے یقین ہو. اور حق الیقین کے یقین کا آخری درجہ بندے کو نصیب ہو جائے. ایک مثال سے بات آسان ہو جائے گی. سردی کے موسم میں آپ کھڑکتے ہوئے گھر آئے، بیوی نے دیکھا، کہتی ہے میں آپ کے لیے بھی چائے لاتی ہوں. جب بیوی نے کہا چائے لاتی ہوں تو آپ کو علم الیقین حاصل ہے کہ وہ گرم چائے لائے گی, وہ گرم چائے لائے گی, یہ علم الیقین. اس نے چائے لا کے سامنے رکھ دی, اب اس میں سے آپ نے بخارات اٹھ کے دیکھے, یہ عین الیقین کہ واقعی گرما گرم چائے آئی ہے. پر آپ نے چائے کے کپ کو اٹھا کے منہ سے لگا لیا, ایک سپ لے لی, اب اس کو حق ال یقین کہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت کی برکت سے حق ال یقین حاصل ہو گیا تھا. اس کی دلیل سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مجھے آخرت کے اوپر اتنا یقین ہے کہ اگر جنت اور جہنم میری آنکھوں کے سامنے بھی آ جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا. کیا یقین تھا سبحان اللہ. اور واقعی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ویسا معاملہ کیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ بندے کی نگاہ ہر وقت اللہ کی ذات پر رہے. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ آج اپنے سپہ سالاری کے منصب سے معزول ہو گئے اور جو پیغام لانے والے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی یہ آپ کی جگہ سپہ سالار ہوں گے. ہاں آپ میرے پاس مدینہ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, اور اگر عام سپاہی فوجی بن کر جہاد میں حصہ لینا چاہیں تو ویل اینڈ گڈ, یہ آپ کا چوائس ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے بروق کا پڑھا اپنا چارج فوراً ہینڈ اوور کر دیا اور خود ایک عام مجاہد بن کر اللہ کے راستے میں لڑنے کا فیصلہ کر لیا. اب یہ بڑا عجیب سا واقعہ تھا. کسی نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ پیغام ملا اینڈ ود ان اے مومنٹ آپ نے اتنا بڑا ڈیسیژن میک کر لیا کہ جی ہاں میں ایک عام سپاہی کی طرح لڑوں گا. تو بڑا ٹف ہوتا ہے بندے کے لیے اس کو ڈائجسٹ کرنا, برداشت کرنا. تو آپ کو تو بڑی مشکل ہوئی ہوگی. ان کا بالکل نہیں. کا مشکل کیوں نہیں ہوئی؟ ان کا مشکل اس لیے نہیں ہوئی کہ جس اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے میں سپہ سالار بن کے لڑ رہا تھا, جب میں مجاہد بن کر لڑا پھر بھی اسی رب کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا. مجھے تو کوئی ڈفرینس نہیں فیل ہوا. کسی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا, ان کا حضرت آپ نے امت کو اتنے بڑے عظیم سپہ سالار سے محروم کر دیا, کوئی ایسی خاص ریزن بھی نظر نہیں آتی. مگر ان کا ٹیلنٹ, ان کا ایکسپیرینس, ان کا معاملہ فہمی, ان کا وزڈم, وہ تو ایک ایسٹ تھا نا امت کا. تو جب آپ نے ان کو اس منصب سے اتارا تو امت تو اس سے محروم ہو گئی. تو عمر اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں وجہ یہ تھی کہ خالد بن ولید جہاں جا رہے تھے فتح ہو رہی تھی, فتح ہوتی تھی, لوگوں کے دل میں یہ بات آنے لگی تھی کہ خالد بن ولید جہاں جائیں گے فتح ہوگی, توجہ ادھر جانے لگی تھی. میں نے فوراً ان کی جگہ دوسرا سپہ سالار بنا دیا, فتح اب بھی ہوگی. میں نے امت کو ایک سپہ سالار سے تو محروم کر دیا, امت کی توجہ اللہ سے ہٹ جائے اس عمل سے ان کو روک دیا. توجہ اللہ کی طرف ہی رہی, اللہ کی مدد سے پتہ ہو رہی ہے. بندے تو اسباب ہیں. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس پر توجہ رہتی تھی کہ نظر سبب کی بجائے مسبب الاسباب پہ ہونی چاہیے, اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے. چنانچہ ایسے کرنے سے پھر انسان اعمال کے اوپر پکا ہو جاتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ ایک مہم پر گئے, قلعہ فتح نہیں ہو رہا. سپہ سالار نے خط لکھا کہ جی دشواری پیش آ رہی ہے, ہم اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پا رہے. آج کے دور کا کوئی بندہ ہوتا تو وہ کچھ ٹروپس اور بھیج دیتا کہ تم تھوڑے ہو اور زیادہ ہو جاؤ, تمہیں اسلحے کی ضرورت ہے میں اور بھیج دیتا ہوں. مگر نہیں, عمر لانوں کا یقین بنا ہوا تھا. انہوں نے صحابہ چند صحابہ کو بھیجا اور خط لکھا, ان کی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سنت طریقے اوپر ہے, تم اپنی زندگیوں کا کمپیریزن کرو, کہیں نہ کہیں تم کسی چیز کو اگنور کر رہے ہو جس کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے. تو نظر اعمال پر گئی اور واقعی وہی ہوا کہ انہوں نے جب دیکھا تو چونکہ میدان جنگ کی حالت تھی تو مسواک کا اہتمام نہ رہا تھا, کرتے تھے مگر جیسے پابندی ہونی چاہیے وہ نہیں. ان کو فیل ہوا, ریئلائز کیا, انہوں نے مسواک کی پابندی کرنی شروع کر دی. اللہ نے اس عمل پر ان صحابہ کو فتح عطا فرما دی. تو نظر مادی چیزوں پر نہیں تھی, نظر اعمال پر تھی کہ اعمال پر مدد اللہ کی اترتی ہے, اعمال کی وجہ سے اللہ کی مدد رکتی ہے. آج ہم اعمال کو دیکھتے ہی نہیں, ہم سمجھتے ہیں, خاوند سمجھتا ہے بیوی نے پریشان کر رکھا ہے, بیوی سمجھتی ہے خاوند نے پریشان کر رکھا ہے, ماں باپ سمجھتے ہیں اولاد نے پریشان کر رکھا ہے, اولاد سمجھ رہی ہے ماں باپ نے ناک میں دم کر دیا ہے, پڑوسی کہتا ہے پڑوسی نے پریشان کر دیا ہے, محکوم کہتے ہیں حاکم نے تنگ کر دیا, حاکم کہتا ہے محکوموں نے تنگ کر دیا. اور حقیقت میں اگر دیکھیں تو ہمیں ہمارے نفس نے تنگ کر رکھا ہے. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے, ہمارا نفس دشمن ہے, شیطان دشمن ہے. یہ ہم سے خلاف شریعت اعمال کرواتے ہیں اور ان بد اعمالیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. قرآن کریم نے صاف کہا, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. آج ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں, اللہ رب العزت ابھی ہمارے احوال کو ٹھیک فرما دیں گے. جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ, جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ, حکم آیا میرے بندے نام اعمال دیکھ. ہم لوگوں کو تو دیکھو نا کر کے آ رہے ہیں. ہماری تمام پریشانیوں کی بنیادی وجہ ہمارے نفس کی خرابی, ہمارے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ. اگر ہم ان کو چھوڑ دیں اللہ رب العزت کی آج مدد اتر سکتی ہے ہمارے ساتھ. اب صحابہ رضی اللہ عنہ کا جیسے یقین بنا, امت کے علماء اولیاء کا بھی یقین بنا ہوا تھا. چنانچہ بازید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا بڑا پریشان ہوں, بچے ہیں, روزگار کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا گھر جاؤ, جس کا رزق اللہ کے ذمے ہے اس کو رہنے دو اور جس کا تمہارے ذمے ہے اس کو گھر سے نکال دو. کہنے لگا جی رزق تو سب کا اللہ کے ذمے. کہنے لگے تم پریشان کیوں ہوتے ہو, تم کام میں ہاتھ ڈالو, قدم اٹھاؤ, محنت کرو, हाथ बांध के बैठे ना रहो, तुम्हारे लिए कदम उठाना लाजिम है। जब तुम कदम उठाओगे जो परवरदिगार ने लिखा वो मुकद्दर में तुम्हें मिल के रहेगा। तो ऐसे में इंसान दूसरे की जेब को क्यों देखे, दूसरे के माल को गलत तरीके से क्यों हथियाए, बददियानती क्यों करे। यकीन की कमजोरी की वजह से ये सारी हमारे अंदर खराबियां आ रही हैं। तो ये यकीन बनता कैसे है? अहलुल्लाह की सोहबत में बैठ के बनता है। जब इंसान उन्हें देखते हैं ना कि अल्लाह के दात पे उनका इतना पक्का ठोस यकीन है, तो फिर इंसान के अपने दिल में भी ये यकीन पैदा हो जाता है। कसरत जिक्र से ये यकीन पैदा हो जाता है, और तीसरा इत्तेबाए सुन्नत की वजह से ये यकीन पैदा हो जाता है। हमारे मशायख ने ये तीन बातें कही कि जो बंदा इत्तेबाए सुन्नत में कोशिश करे, जिक्र की कसरत करे और अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पक्का यकीन अता फरमा देते हैं। मोमिन और काफिर की जिंदगी का तो बुनियादी फर्क ही यही है। मोमिन अल्लाह के हुक्म को सुनकर बात को मान लेता है, काफिर अपनी आंख से देख के बात को मानता है। तो मोमिन खबर के रास्ते पर चलता है और काफिर नजर के रास्ते पर चलता है। नजर का रास्ता जुदा और खबर का रास्ता जुदा। तवज्जो फरमाइए, कुरान मजीद में से चंद मिसालें देखिए। कुरान अजीम शान, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के जादूगरों के सामने खड़े हैं। जादूगरों ने रस्सियां डाली, युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसा, यूं लगा जैसे सांप हैं और वो चल के आ रहे हैं। ऐसे में अगर अपनी अकल से पूछें क्या करना चाहिए तो अकल जवाब देगी, जनाब आपके हाथ में असा है, लाठी है, मजबूती से पकड़े और जो सांप करीब आए उस सांप के सर पे लाठी मारे। बचाव की एक ही सूरत है और बचने की कोई सूरत नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, रब्बे करीम मुझे क्या करना है? ऊपर से खबर आ रही है अन अल के असौक, अपने असा को जमीन पर डाल दे। अब अकल चीखती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है, ये उम्मीद का आखिरी सहारा, तुम डंडा भी हाथ से छोड़ दोगे तो फिर तो तुम्हारे पास ही कुछ नहीं, तुम मौत से नहीं बच सकते। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने वो किया जो अल्लाह का हुक्म है। आंख कुछ कह रही है, खबर कुछ कह रही है, आपने खबर पर अमल करते हुए जैसे असा को जमीन पर डाला, फइदा हिय हय्यतुन तसा, दौड़ने वाला अजदहा बन गया। उस अजदहा ने उन तमाम सांपों को खा लिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को सुरखरू फरमा दिया। तो कामयाबी खबर के ऊपर मिली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया के किनारे पर, आगे जाने का रास्ता नहीं, इतने में फिरौन भी अपने लाओ लश्कर को लेकर पीछे से पहुंच गया। जब फिरौन को आते देखा, قال اصحاب موسى انا لمدركون, कहा मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने अब तो हम घर लिए गए, अब बचने की कोई सूरत नहीं। तो एक यकीन भरी आवाज उठी, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं, इन माय रब्बी सयहदी, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। अब ऐसे वक्त में अकल से पूछे क्या करना चाहिए, अकल कहेगी तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं, एक डंडा है। और फिर आगे पानी का दरिया और पीछे इंसानों का दरिया, तुम सैंडविच बन गए दरमियान में, निकलने की सूरत कोई नहीं, मुकाबला ही करना पड़ेगा। कैसे करें? इस डंडे से मुकाबला करो। क्या करूं कि जब फिरौन आए तो बस उससे लड़ना, कोशिश करना कि उसे मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होते हैं, परवरदिगार आलम मुझे क्या करना है? ऊपर से खबर आती है अनिद्रिब भी असौकल बहर, पानी पे डंडा मारिए। अकल चीखती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है, पानी पे लाठी मारने से क्या बन जाएगा? मारना है तो सबर करो, फिरौन के सर पे लाठी मारो। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं, जैसे ही लाठी मारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरिया में 12 रास्ते बना दिए और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को उसमें से सुरखरू फरमा दिया। तो कामयाबी खबर के रास्ते पर मिली, नजर के रास्ते पर नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर एक वादी में पहुंचे जहां कई साल रहे, वहां पानी की शॉर्टेज थी। लोग आ गए, हजरत पीने को पानी चाहिए, जीने को पानी चाहिए, भाई पानी कैसे इंतजाम करें? अकल इस्तेमाल करिए, पूछिए अकल से क्या करूं। अकल कहेगी कि तुम्हारे पास लाठी है ना, तुम इससे आहिस्ता आहिस्ता जमीन को खोदो, एहतियात करना लाठी टूटने ना पाए। अगर टूट गई तो उम्मीद का आखिरी सहारा ये भी खत्म। ऐसे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ तवज्जो की, परवरदिगार आलम मुझे क्या करना है? फरमाया अनिद्रिब बि असाकल हजर, इस लाठी को पत्थर पे मारो। अब ये सुन के अकल फिर चीखती है, शोर मचाती है, लॉजिक पेश करती है, कहती है देखो पत्थर पे लाठी मारोगे तो टुकड़े हो जाएंगे, फिर गड़ा खोदने की ऑप्शन भी नहीं रहेगी, ये हरकत कभी ना करना। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अकल की बात नहीं सुनी। किसकी बात सुनी? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात को सुनी। आपने असा को पत्थर पर दे मारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पत्थर से पानी के चश्मे को जारी फरमा दिया। तो मालूम हुआ कि मोमिन की कामयाबी असबाब पर नजर रखकर चलने में नहीं है, अल्लाह के हुक्मों पर, खबर पर यकीन करके चलने में कामयाबी है। इसीलिए काफिर को हमेशा अपनी ताकत पे भरोसा होता है, मोमिन को हमेशा अपने रब की रहमत पे भरोसा होता है। आज इस यकीन के बनाने की जरूरत है। ये हमारा यकीन क्यों कमजोर हुआ? हालात की वजह से। हम इर्द गिर्द असबाब के साथ जिंदगी गुजारते लोगों को देखते हैं तो हमारा भी यकीन वैसे ही बन जाता है। इसलिए हमारे भाई कहते हैं ना कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, यकीन बनेगा। क्योंकि घर से इंसान निकलता है, नेक माहौल में रहता है तो फिर उसका यकीन मजबूत होता है, 100% पक्की बात है। कुरान अजीम शान में से इसकी एक मिसाल, उम्मीद है दिल के कानों से आप सुनेंगे, तवज्जो फरमाइए। बीबी मरियम अल्लाह की नेक बंदी, बैतुल मुकद्दस के अंदर एतकाफ की हालत में है, अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजार रही है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके कफील हैं, सरपरस्त आए हैं। एक मरतबा ज़करिया अलैहिस्सलाम को किसी काम में वक्त ज्यादा लग गया, फीलिंग ये थी कि पीछे खाने पीने की चीजें शायद खत्म हो गई होंगी, तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जरा जल्दी आए। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में दाखिल हुए देखा कि बीबी मरियम के पास तो बेमौसम के फल रिस्क मौजूद है। काला या मरियम अन्ना लगे हाजा, क्योंकि खिलाफ मामूल बात थी तो पूछा मरियम ये कहां से आया। मरियम की अल्लाह से लौ लगी हुई थी और उसकी लौ लगने पर अल्लाह ने उसे बेमौसम के फल अता कर दिए थे। तो बीबी मरियम ने फौरन जवाब दिया قالت هو من عند الله, ये अल्लाह की तरफ से है। ان الله يرزق من يشاء بغير حساب, अल्लाह जिसको चाहते हैं बगैर हिसाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, बीबी मरियम का यकीन देखो कैसा बना, बेमौसम के फल खा रही है। फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि बीबी मरियम को घर की जिंदगी गुजारनी पड़ी। अब घर में जब इंसान दूसरों के साथ रहता है तो माहौल का असर होता है। चुनांचे एक मरतबा बीबी मरियम ने नहाने का इरादा किया। अल्लाह ताला कुरान अजीम शान में इरशाद फरमाते हैं वक़्र फिल किताब मरियम इज़न तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्कीया फतखदत मिन दूनिहिम हिजाबा, पर्दा डाल दिया। फअरसलना इलैहा रूहना, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। फतमत्तल लहा बशरन सबीया, एक भरपूर मर्द नौजवान की शक्ल में जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने आ गए। अब बीबी मरियम आज के दौर की बिगड़ी हुई बेगम तो थी नहीं कि गैर महरम को देखकर मुस्कुराती, तो पाक दामन थी। जब उसने एक मर्द को देखा कहने लगी औलत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंता तकिया, मैं रहमान की पनाह मांगती अगर तेरे दिल के अंदर तकवा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम समझ गए कि बीबी मरियम घबरा गई, फरमाने लगे इन्नमा अन रसूल रब्बी, मैं तेरे रब का भेजा हुआ नुमाइंदा हूं। ली अहब लकी गुलामन ज़किया, ताकि तुझे नेक बेटा मिले। अब इस बात ने बीबी मरियम को और परेशान कर दिया। बीबी मरियम जानती थी कि बेटा होने के दो असबाब होते हैं, या औरत निकाह करे या औरत बदकार हो और जिना करे। ये दो सबब हैं औलाद होने के, और वो जानती थी कि मेरी जिंदगी में दोनों नहीं। तो पूछने लगी अन्ना यकून ली गुलाम, मेरा बेटा कैसे हो सकता है। वलम यम ससनी बशर, न मैंने किया निकाह, वलम अको बगिया, न मैंने किया जिना, मेरा बेटा कैसे हो सकता है। इस पर जिब्रील सामने फरमाया कौल रब्बू की हुआ अलैया हय्य, कि रब्बे करीम ने फरमाया कि ये बेटा तुझे परवरदिगार ने देना है, किसी जुल्फों वाली सरकार ने नहीं देना। अब वो बीबी मरियम जो बेमौसम के फल खाती थी, अब वो भी असबाब के तहत सोचने लग गई ना कि मेरा बच्चा कैसे हो सकता। ये हालात का असर होता है बंदे के ऊपर। हम चूंकि रोज वही घर वही दफ्तर वही फैक्ट्री वही बिजनेस, हमारा भी असबाब ही के ऊपर जहन चला जाता है। अब अपने यकीन को मजबूत करने के लिए हमें वक्तन फक्तन निकलना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में निकले, अहलुल्लाह की सोहबत में जाएं, ताकि हमारा यकीन फ्रेश हो जाए। यूं समझें कि जैसे सेलफोन की बैटरी यूज करने से खत्म होती जाती है, तो कुछ अर्से के बाद चार्जर से लगानी पड़ती है। ये यकीन का मामला भी ऐसा, थोड़ा अरसा इंसान उसी असबाब की दुनिया में रहे तो सोच भी वैसी। तो इसको रिफ्रेश करने के लिए, इसको रिचार्ज करने के लिए नेक महफिलों में, चाहे वो किसी अल्लाह वाले की हो या चाहे अल्लाह के रास्ते में निकल के नेक महफिलों में मस्जिदों में वक्त गुजार, तो यकीन बनता है। ये काम हम में से हर एक को करना है, ये नहीं कि हम नहीं करेंगे तो यकीन बना रहेगा, यकीन नहीं बनता। और ये अजीब बात है کہ اگر انسان کا یقین بن جائے تو اللہ تعالی عزت ان نقشوں سے نکال دیتے ہیں جو بے عزتی کے ہوتے ہیں، ناکامی کے نقشوں میں سے کامیابی نکال دیتے ہیں، یقین بنا ہوا تھا، یہ انسان پہ منحصر ہے۔ اصول کیا ہے؟ اصول شریعت نے یہ بتا دیا، حدیث قدسی نبی علیہ السلام نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو جب اللہ سے نیک گمان، پکا یقین، تو اللہ ویسا معاملہ کر دیتے ہیں، اور جب ادھر ادھر نظر ہوتی ہے تو معاملہ بھی ویسے۔ اب طلباء کے لیے ایک علمی نقطہ کہ اگر اللہ پہ یقین پکا ہوگا تو جو ذلت کا سبب ہوگا اسی کو اللہ عزت کا سبب بنائیں گے، جو غم ملنے کا سبب ہوگا اللہ اسی کو ہمارے لیے خوشی کا سبب بنا دیں گے، یہ میرے مولا کا دستور ہے۔ اب قرآن عظیم الشان میں سے اس کی مثال سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالا، دل غمزدہ ہوا، ماں تھی، اب دل کو غم ملا تو اس کا سبب کیا تھا؟ پانی بنا، پانی میں بیٹے کو ڈالا، تو ظاہر سبب پانی بن رہا ہے، لیکن آنکھ بند کر کے اس نے اللہ پہ اعتماد کیا، تو جو سبب غم کا بنا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کو خوشی کا سبب بنایا۔ فرعون کو موت، زمین پھٹتی اور قارون کی طرح یہ بھی دھس جاتا، اس طرح بھی آ سکتی تھی، کسی بیماری سے بھی آ سکتی تھی، کوئی اللہ بلا مسلط کر دیتے جو اس کو کاٹ کے ٹکڑے کر دیتی، یہ بھی ہو سکتا تھا، نہیں، اللہ نے فرعون کو کہاں ڈبویا؟ پانی۔ پانی میں ڈبونے میں حکمت کیا؟ مفسرین نے نقطہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پانی میں اپنا بیٹا ڈالنے کی وجہ سے غم کا سبب یہ بنا تھا، مگر اس نے اللہ پہ یقین کیا، اللہ نے اسی پانی کو اس کے لیے خوشی کا سبب بنا دیا، فرعون کو پانی میں ڈبو کے دکھا دیا۔ ایک دوسری مثال، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹے آئے، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، روتے دھوتے، مکر کر رونا، کہنے لگے جی کہ ہمارے بھائی یوسف کو وَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیے نے کھا لیا، وَجَاؤُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قمیص کے اوپر خون لگا ہوا تھا جھوٹ موٹ کا، تو انہوں نے دکھا دیا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ تو گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، لیکن دل پہ صدمہ ہوا کہ بیٹا جدا ہو گیا۔ اب اس صدمے کا سبب کیا بنا؟ قمیص بنا۔ جب خون آلود قمیص دیکھا تو دل پہ چوٹ لگی، سبب قمیص بن رہا ہے۔ خیر، بیٹے کی یاد میں روتے رہے، حتیٰ کہ بنائی بھی چلی گئی۔ ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ، ایک وقت آیا کہ جب بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا، بات کھل گئی، بھائیوں نے معافی مانگی، یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ پوچھا کیا حال ابو کا؟ انہوں نے کہا جی آپ کی یاد میں رو رو کے تو یہ بینائی چلی گئی۔ اب یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے والد کی بینائی واپس لوٹا دے، ایسا پوسیبل تھا، کوئی دوائی بھیج دیتے کہ ابو کو کہیں استعمال کریں بینائی واپس آ جائے گی، نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ اذهبوا بقمیصی، میری قمیص کو لے کے جاؤ، یہ والد کے چہرے پہ لگاؤ، فرتقنا بصیرا، اللہ قمیص کی وجہ سے بینائی عطا فرما دیں گے۔ کیوں؟ غم کا سبب قمیص بن رہی تھی، اللہ پہ توکل رکھی، یقین رکھا، ایک وقت آیا اللہ نے اسی قمیض کو بینائی لوٹنے کا سبب بنا دیا. یہ مومن کا یقین ہوتا ہے, تو اس یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات سے, اور جیسا یقین ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی فرماتے ہیں. تو طلباء کے لیے ایک علم اور علمی نقطہ کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک دستور ہے, جزا من جنس العمل, جزا من جنس العمل, جیسا عمل ویسا جیسی جزا. ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اب ذرا اس کی مثالیں قرآن عظیم الشان میں سے. تہجد پڑھنے والے لوگ جب تہجد پڑھتے ہیں تو ان کا یہ عمل اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی جی نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے. یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں نہیں فرمایا ان کے دلوں کے سکون کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا, ان کے دلوں کی خوشی کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا. فرمایا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا کہ وجہ یہ ہے تہجد جو بندہ پڑھتا ہے رات کو کم سونے کی وجہ سے آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں, نیند سے بوجھل ہوتی ہیں, نیند کو ترس رہی ہوتی ہیں. چونکہ عمل یہ تھا کہ آنکھیں نیند کو ترس رہی تھی, رب کریم نے فرمایا میرے بندو تہجد پڑھنے پر دنیا میں تمہاری آنکھیں نیند کو ترسیں گی, میں جنت میں تمہیں وہ نعمتیں دوں گا جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اور مثال قرآن مجید میں سے, قیامت کے دن مجرم کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ, اگر آپ کبھی دیکھیں مجرموں کو کہ وہ قیامت کے دن کس طرح اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے. طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ مجرم پریشان کھڑے ہوں گے, مجرم دہشت کی کیفیت میں کھڑے ہوں گے. نہیں, فرمایا اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سر جھکے ہوئے ہوں گے. تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ اصل وجہ یہ تھی, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکموں کے سامنے سرتابی کی تھی, حکم ماننے سے انکار کیا تھا, اللہ کے حکموں کے آگے سر نہیں جھکایا تھا. چونکہ گناہ ایسا تھا, اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کھڑا کریں گے شرم کی وجہ سے اللہ کے سامنے سر جھکے ہوئے ہوں. جیسا عمل ویسی جزا. اور مثال دیکھیے قرآن مجید میں یہود کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين, وہ جو پھٹکارے ہوئے بندر, اللہ نے قوم یہود کی شکلوں کو مسخ کر دیا. اب یہاں طالب علم سوچتا ہے کہ بھائی ان پر کوئی اور عذاب آ جاتا, زمین میں ان کو اتار دیا جاتا, آسمان سے کڑک ان کے اوپر آتی اور ان کو ختم کر دیا جاتا, مگر نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو جان سے نہیں مارا, شکلیں مسخ کر دی. مفسرین نے جواب دیا کہ اصل وجہ یہ تھی حکم ملا تھا کہ تم ہفتہ کے دن مچھلیاں مت پکڑو, اور وہ ہفتہ کے دن آتی بہت تھی. تو انہوں نے ہیلا کیا, چھوٹے چھوٹے پانی کے پونڈ بنا لیے اور ہفتے کے دن دریا کی مچھلیاں وہاں پہنچا دیتے تھے اور باقی دنوں میں پکڑ لیتے تھے. اب اپنے دوم میں انہوں نے عقل مندی دکھائی, مگر حکم خدا کو تو مسخ کیا نا. کیونکہ انہوں نے حکم خداوندی کو مسخ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی دیا, جواب میں ان کی شکلوں کو مسخ کروا دیا. جیسی کرنی ویسی جزا من جنس العمل. ایک اور عجیب مثال قرآن مجید میں سے, حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا. زلیخا نے ان پر بہتان لگایا کہ انہوں نے مجھے برائی کی طرف دعوت دی, اور اس کے جواب میں ایک بچے نے گواہی دی, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, اور اس نے چند لفظوں میں بات سمیٹی کہ قمیص آگے سے پھٹا تو یوسف علیہ السلام کا قصور, قمیص پیچھے سے پھٹا تو زلیخا کا قصور. دو لفظی بات کر کے کام سمیٹ لیا, پتہ چل گیا کہ قصور کس کا تھا. اب ذرا توجہ فرمائیے, بی بی مریم پر بھی بہتان لگا, مگر بی بی مریم کی گواہی کس نے دی؟ ان کے بیٹے نے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اور گواہی ایسے تو نہیں دی کہ دو لفظوں میں گواہی دی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آگے سے لمبا بیان شروع کر دیا, ایسے لگتا ہے تقریر ہی شروع کر دی. تو مفسرین نے فرق لکھا کہ وہاں بہتان لگانے والی ایک عورت تھی, گواہ نے دو فکروں میں بات سمیٹ دی, یہاں بہتان لگانے والی پوری قوم تھی. قوم نے کہا تھا یا مریم لقد جئت شیئا فریا, چونکہ قوم پوری بہتان لگانے والی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر بیٹے سے گواہی ایسی دلوائی جیسے مجمع کے سامنے کوئی تقریر کرتا ہے. کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کن واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرًا بوالدتی ولم یجعلنی جبارًا شقیا. اللہ دیکھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات فرما رہے ہیں, قوم تھی نا پوری, تو جیسا قوم کا عمل اللہ نے گواہی کی اسی ترتیب کی عطا فرما. ایک اور مثال, بنی اسرائیل کے ہاں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بندہ کبیرہ گناہ کر بیٹھتا تو اسے توبہ کرنی ہوتی. توبہ کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے توبہ کرنے والے باہر نکلو, ہم آسمان پہ بادل بھیجیں گے, اندھیرا کر دیں گے. فقتلوا انفسکم, تم اپنے جسم پر چھڑیاں جلاؤ, خون نکال کے دکھاؤ, تب تمہاری توبہ کو قبول کریں گے. بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے جسم پہ چھڑیاں جلانی ضروری. اور ادھر امت محمدیہ کا مسئلہ, توبہ کرنی ہو تو توبہ کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, فقط دل میں انسان نادم شرمندہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا الندم توبہ, دل کی ندامت یہی توبہ. ادھر چھڑیاں مروائیں, ادھر دل کی ندامت کو قبول کر لیا. تو طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, آخر اس فرق میں کیا حکمت؟ تو مفسرین نے جواب دیا, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن مجید کے ایک ایک نقطے کو کھول کھول کے بیان کر دیا. انہوں نے فرمایا دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اللہ کی توحید کو پیش کیا تھا, ایمان کو پیش کیا تھا, تو قوم نے جواب دیا تھا لن نؤمن لک حتی نرى اللہ جہرۃ, تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک آنکھوں سے ہم خدا کو نہیں دیکھیں گے, واضح دیکھیں گے نشانی تب مانیں گے. کیونکہ انہوں نے ایمان لانے کے لیے اللہ سے واضح نشانی مانگی تھی, رب کریم نے فرما دیا اچھا اب تم گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہو, ہم بھی تم سے واضح نشانی مانگی, چھلیاں مارو نا ذرا دکھاؤ ہمیں کہ تم سچے ہو اپنی بات. امت محمدیہ کا معاملہ دیکھو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دین کو پیش کیا, امت نے کوئی دلیل نہیں مانگی, بنا دلیل مان دیا. اللہ نے فرمایا میرے بندو جب تم بنا دلیل مجھ پر ایمان لے آئے, تم گناہ کر بیٹھے, معافی مانگنا چاہتے ہو, اپنے دل میں نادم ہو جاؤ گے, کوئی دلیل نہیں مانگتا, تمہارے دل کی ندامت کو قبول کر دیتا. ایک اور مثال, چلیں بات کو پھر سمیٹتے ہیں. ابرہہ نامی ایک یمن کا بادشاہ تھا, اس نے سنا کہ بیت اللہ ایک عمارت ہے جو اس وقت تجارت کی مرکز بن چکا ہے, آنے والے قافلے وہاں رکتے ہیں, سردی اور گرمی کے سفر میں وہ مرکز بنتا ہے. اس نے سوچا کہ اچھا چلتے ہیں ہاتھیوں کا لشکر لے کر اور بیت اللہ کو گراتے ہیں, ختم کر دیں گے, اور اس کی بجائے اپنے علاقے میں ایک مرکز بناتے ہیں بزنس سینٹر تاکہ لوگ اس کو مرکز بنائیں. اب اس ارادے سے وہ چل پڑا اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر. پھر اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہوا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ, ہم نے ان پر پرندوں کو بھیج دیا, چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل, تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ, انہوں نے پتھر پھینکے اور ان پتھروں کی وجہ سے کیسے کر دیا, فَجْعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ, کھائے ہوئے پھوسے کی طرح ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. اب یہاں پر طالب علم کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کام پرندوں سے لیا, زمین پھٹ جاتی, ہاتھیوں کا لشکر اندر چلا جاتا, یہ بھی ممکن تھا, تیز ہوا چلتی اور قوم آج کی طرح سب کو پٹخ پٹخ سے زمین پہ مار دیتی, یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا, بجلی چمکتی اور سارے کے سارے لشکر کے لوگوں کو موت کی نیند سلا دیتی, یہ بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ نہیں کیا, کیا فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے, ان پرندوں نے پتھر پھینکے اور انہوں نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. اب اس کا مفسرین نے عجیب جواب لکھا, بعض نے تو جواب یہ لکھا اور وہ بڑا صحیح جواب ہے کہ ابرہہ جانوروں میں سے بڑے مضبوط جانور کو لے کر آیا تھا اللہ کا گھر گرانے کے لیے, تو اللہ نے جانداروں میں سے ایک نازک سی جان چڑیا اس کو مقابلے میں لائے کہ اچھا تمہارے اتنے مضبوط جانوروں کو ہم اتنے نازک جان پرندے سے مروا کے دکھا دیں, یہ بھی ثواب بالکل ٹھیک ہے. مگر محققین نے ایک اور بات لکھی اور عجیب بات لکھی, عجیب نقطہ اس میں لکھا, فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دستور جزا من جنس العمل ہے, لہذا ابرہا اپنے گھر سے چلا تھا کس نیت کو لے کر, کہ عزت والے گھر کو مٹا دوں گا اور جس کی کوئی عزت نہیں اس گھر کو بزنس سینٹر میں بنا دوں گا. ترتیب بدلنے چلا تھا, عزت والے گھر کو مٹا دو اور جس کی کوئی حیثیت نہیں اس کو عزت والا بنا دو. تو یہ خدا کی ترتیب کو مٹانے چلا تھا, بدلنے چلا تھا. اللہ نے بھی معاملہ ایسا کیا, اب رہا میری بنائی ہوئی ترتیب کو بدلنے آئے ہو, چلو. دنیا کی ترتیب یہ ہے, انسان شکاری ہوتا ہے, پرندہ شکار بنتا ہے, یہ روزمرہ کی ترتیب ہے. آج میں بھی ترتیب بدل دیتا ہوں, میرے پرندے آج صیاد بنیں گے, تم ان کے شکار بنو گے. آج وہ پتھر بھی جزا من جنس العمل. تو جب اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہے تو ہم اللہ پہ کیوں نہ پکا یقین کر لیں. اس پکے یقین کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد ہمارے پلڑے میں آ جائے. اور یاد رکھیں, جب اللہ کی مدد کسی پلڑے میں آتی ہے تو پلڑا پوری کائنات سے بھاری ہو جایا کرتا ہے. اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے, ہمارے اقادر کا یقین بنا ہوا تھا. حضرت اقدس نانوتوی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے جب دارالدیوبند کی ابتدا کی تو اصول ہشتگانہ بنائے, آٹھ اصول دارالعلوم کو چلانے کے لیے. ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ دارالعلوم کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول نہیں کیا جائے گا. آج ہم لوگ دعائیں مانگتے نہیں تھکتے, اللہ ہمارے مدرسے کے لیے کوئی مستقل ذریعہ بن جائے آمدنی کا. ہمارا حال دیکھو اور ہمارے اقابر کا ایمان دیکھو. فرمایا کہ ہم مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول ہی نہیں کریں گے. لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا کہ اس سبب پر نظر چلی جائے گی اور اس کے بدلے اللہ کی مدد رک جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ وری اینڈز ویئر فیتھ بگنز, وری اینڈز ویئر فیتھ بگنز, جہاں ایمان شروع ہوتا ہے وہاں بندے کی سب وری ختم ہو جاتی ہے. اللہ پہ جو یقین آ گیا, میرا مولا کتنا قریب. ہم بندے ہیں نا, ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرا. آج اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں, یہ عربی مدارس کے طلبا کہاں سے کھائیں گے؟ سوال غلط ملو, عربی مدارس کے طلبا کہاں سے کھائیں گے؟ تو ایک آسان جواب تو یہ کہ جہاں سے انبیاء کھاتے تھے وہیں سے ان کے ورثا کھائیں گے. انبیاء نے آ کے ملازمتیں کی, اللہ نے پالا نا ان کو, اللہ ان کو بھی پالیں گے. اور ایک ہے تحقیقی جواب, اب ذرا سنیے. اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر بندے کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے اور وہ چیز اس کے رزق کا سبب ہے. کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ کو رکھ دیا, وہ اینٹوں کو اینٹوں سے جوڑتا ہے, ہم اسے میسن کہتے ہیں, مستری کہتے ہیں. اور یہ اینٹ کو اینٹ سے جوڑنا اس کے لیے روزی کا سبب ہے. کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا, وہ کپڑے کو کاٹتا ہے جوڑتا ہے, ہم اسے درزی کہتے ہیں اور یہ اس کے لیے روزی کا سبب بن گیا. کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا, وہ لکڑی کو کاٹتا ہے اور جوڑتا ہے, ہم اسے کارپینٹر کہتے ہیں, یہ اس کے لیے روزی کا سبب بن گیا. کسی کے لیے اللہ نے چمڑا سامنے رکھ دیا, वो चमड़े को काटता है, जोड़ता है, जूते बनाता है, हम उसे मोची कहते हैं। ये उसके लिए रोजी का सबब बन गया। किसी के सामने अल्लाह ने लोहे को रख दिया, वो लोहे के पुर्जे खोजता है और जोड़ता है, हम उसे मैकेनिक कहते हैं। ये उसके लिए रोजी का सबब बन गया। ओ खुदा के बंदो, किसी के सामने ईंट रखी, अल्लाह ने रोजी दी। किसी के सामने लकड़ी रखी, अल्लाह ने रोजी दी। किसी के सामने लोहा रखा, अल्लाह ने रोजी दी। किसी के सामने चमड़ा रखा, अल्लाह ने रोजी दी। इन तो लोगों के बारे में पूछते हो जिनके सामने अल्लाह ने अपने कुरान को रख दिया है, इनको वो परवरदिगार रोजी नहीं खिलाएगा। बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीद है। बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीद है। मुझे बता तो सही, और काफरी क्या है? यकीन बनाने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी जात के ऊपर पक्का, अपने वादों पर पक्का यकीन अता करना। अब आखिर में कुरान मजीद से एक मिसाल देकर बात को मुकम्मल करता हूं। सैयदना मूसा अलैहि सलाम की वालदा हुक्मे खुदा हुआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं वअउहैना इला उम्मे मूसा अन अरदिही। हमने मूसा अलैहि सलाम की वालदा को वही की कि तू अपने बच्चे को दूध पिला, फैजा खिफ्ती अलैहि, और अगर तुम्हें इस पे डर आए, खौफ हो कि फिरौन के सिपाही फौजी पकड़ के ना ले जाएं, कत्ल ना कर दे, फअल्कीहि फिल यम, उसको पानी में डाल दे, फिर होगा क्या? अल्लाह फरमाती हैं या खुदहु अदुबुल ली व अदुबुल्ला, इसको वो पकड़ेगा जो मेरा भी दुश्मन इसका भी दुश्मन। या अल्लाह, ये बच्चा दुश्मन के हाथ में जाएगा? फरमाया हां। वला तखाफी वला तहजन, खौफ न खाना, घबराना भी नहीं, इन्ना वादूहु इलैक, हम इसे तुम्हारी तरफ लौटाएंगे, वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम इसे रसूलों में से बनाएंगे। अब मूसा अलैहि सलाम की वालदा औरत हैं, और मां अपने बच्चे के बारे में कितनी सेंसिटिव होती है, उसे इम्तिहान। मगर उस औरत को अल्लाह की बात पे यकीन था, उसने अपने बच्चे को एक बक्से में डाला और बक्से को पानी में डाला। अकल उसे कह रही है तेरा बच्चा गया, इसलिए कि अगर तुम बक्से के अंदर सुराख बनाओ हवा जाने के लिए, तो उन सुराखों में से पानी जाएगा, बच्चा डूब के मर जाएगा। और अगर उसको वाटर टाइट बनाओ तो बच्चा दम घुट के मर जाएगा, लिहाजा बच्चा तुम्हारा नहीं बचता। अब मां को अकल ये कह रही है, और बच्चे के बारे में मां कितनी सेंसिटिव होती है, सुभान जाए, कुर्बान जाए उस मां के यकीन पर जो देखते भालते हुए अपने हाथों से अपने बच्चे को पानी में डाल देती है। वापस आ गई, ये बक्सा तैरता हुआ एक ऐसी जगह पहुंचा जहां फिरौन अपनी बीवी के साथ चहलकदमी कर रहा था। उसके गिर्द 800 गुलामों का घेरा था, उनमें से कोई एक उस बक्से को पकड़कर लाया, उसने कहा खोलो। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, वअल्कैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, हमने आपके चेहरे पर मोहब्बत की तजल्ली को डाल दिया था। चुनाची जब बक्सा आया तो फिरौन की बीवी आसिया ने कहा खोलो। जब खोला तो खूबसूरत बच्चा, बीवी की नजर पड़ी, कहने लगी ला तक्तलू हो, इसे कत्ल नहीं करना, असा अय्यन फाना और नत्तखिदा वला ला, हम इससे नफा उठाएंगे, इसे अपना बेटा बनाएंगे। अब वो फिरौन जो हजारों बच्चों को ज़िबा करवा चुका था, बीवी की इस बात के ऊपर कहते हैं जी बहुत अच्छा, होम गवर्नमेंट की पावर देखो कितनी होती है। औरतें कहती हैं जी खामिद बात नहीं मानते, अरे कुरान पढ़ो, बड़े बड़े फिरौन बीवियों की बात मानते रहे। बीवी ने कहा नहीं कत्ल करना, कहते जी बहुत अच्छा, जैसे कह रही हो ऐसे करेंगे। अब उस बच्चे को घर लेके गए। उस जमाने में डब्बे का दूध नहीं होता था, औरतें दूध पिलाती थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं वहर्रमना अलैहि मरातिय मिन कब्ल, हमने आपके ऊपर उनके ऊपर औरतों का दूध हराम कर दिया था। जो दूध पिलाने वाली आती बच्चा दूध नहीं पीता, दूसरी आई, तीसरी आई, सारी रात यही सिलसिला रहा। फिर और बड़ा परेशान कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, बच्चा रोता है। और फिर मोहब्बत तो ऐसी होती है ना कि बच्चे के रोने पे माँ बाप रोती हैं और बच्चे के हंसने पे माँ बाप हंसते हैं। दिल अटक गया था, परेशान। सुबह उसने कहा कि भाई जितनी औरतें दूध पिलाने वाली हैं सबको लाएं, ट्राई करो किसका दूध सूख कर जाए। और इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का क्या मामला, सारी रात बच्चे से जुदा। अल्लाह फरमाती है वअसबहा फुआद उम्मे मूसा फारिहा, और मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने सुबह की बड़े भारी दिल के साथ, दुखी दिल के साथ, इन कादत लतुबदी बिही लौला अर्रफतना अला कल्बिहा, अल्लाह फरमाते हैं अगर हम उसके दिल पे गिरह ना लगा देते वो रो पड़ती और रात खो बैठती, लोगों को पता चल जाता इसका बेटा है। हमने दिल को तसल्ली दे दी, रोई नहीं। बेटी को कहा कि बेटी जाओ भाई की खबर लाओ। लो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भागती गई, छोटी उम्र की, चुनाती जब भागती गई तो उसने महल में जाके एक अजीब मंजर देखा। वो क्या था, औरतें दूध पिलाने के लिए आ रही हैं और भाई दूध नहीं पीता। उसने मौका देखा, फिरौन को कहा हल अदुल्लुकुम अला अहले बैत यकुलूनहु वहुम लहू नासिहून, मैं तुम्हें ऐसे घर वालों के बारे में बताऊं जो इसकी कफालत भी अच्छी करेंगे और इनके बड़े खैर खा होंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा कि फिरौन को खटकी तो सही बात, उसने बच्ची को पकड़ के कहा तुम क्यों कह रही हो वो बड़े इसके खैर खा होंगे, वो भी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी। कहने लगे कि हम आपकी रियाया हैं, हम आपके साथ खैर खाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कहने लगे हाँ बात तो ठीक है, अच्छा ले आओ जिसको ला। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन आ गई, अम्मी चलो बड़ा अच्छा मौका है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा आई, उसने बच्चे को फीस देनी शुरू की, बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया, को हराम बच गया। वो जी एक औरत का दूध इस बच्चे ने पी लिया। फिरौन रात का जागा हुआ था, खुदाई का दावा करने वाला बदबख्त नींद से परेशान था। जब उसे इत्तला मिली ना कि बच्चे ने एक औरत का दूध पी लिया, कहते बहुत अच्छा, अच्छा मैं तो सोऊंगा, इस औरत को जाने नहीं देना। अब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा वहां, वो तीन दिन वहां रही। तीन दिन के बाद उसने कहा कि भाई बात सुनो, अपना घोंसला अपना कच्चा हो या पक्का, मुझे तो अपना घर अच्छा लगता है, इसलिए मुझे घर जाने दो। फिरौन कहने लगा अच्छा सुनो सुनो, तुम घर जाना चाहती हो तो अकेली ना जाओ, बच्चे को साथ लेके जाओ और तुम्हारी तनख्वाह हम तुम्हें घर पहुंचा देंगे, अपने घर में इसका ख्याल रखना। अल्लाह ताला अजीब अल्फाज से फरमाते हैं फरददनाहु इला उम्मिही, हमने उस बच्चे को लौटाया अपनी माँ के साथ। क्यों, कई तकर्रईनुहा, ताकि उसकी आंखें ठंडी हो, वला तहजन, और वो गमजदा ना हो, वले तालम, और वो जान ले अन्नवादल्लाह हक, कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं, वलाकिन अक्सर हम ला जाए, अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। मेरे परवरदिगार के वादे ऐसे सच्चे, तो कम अज कम हम एक औरत जैसा ही अपना यकीन बना ले, या औरत से ही गए गुजरे, मर्द हैं कुछ अकल के नाखून ले, अल्लाह की जात पर अपने यकीन को मजबूत से अजबत कर दे। आज की औरतें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा जैसा यकीन पैदा कर दें, फिर ये कभी अपने हामिल को रिश्वत नहीं लेने देंगी, अपने हामिल को सूद का कारोबार नहीं करने देंगी, ज़कात अपने वक्त पे अदा करेंगे, क्योंकि अल्लाह के वादों पर यकीन होगा। अल्लाह ताला हमने हमें अपने वादों पर पक्का यकीन अता फरमाए, और दुनिया में और आखिरत में अल्लाह ताला हमें सुरखरू फरमाए, कामयाब फरमा दे। व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक निकाह पढ़ा लें, थोड़ी देर इत्मीनान से बैठे रहिए। मोहम्मद सलीम सिद्दीक साहब, आप हैं दुल्हन के वालिद वकील, वकील अहमद साहब, सुभानअल्लाह, नाम भी वकील। आप दुल्हन के वकील हैं
माशाल्लाह,
और बाकी अल्लाह गवाह है, बच्ची की तरफ से इजाजत की गवाह।
ठीक, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وکیل احمد صاحب، کیا آپ نے مسلمات منیبہ انعم جو بیٹی ہیں محمد سلیم صاحب کی، ان کو محمد بہیم صدیق جو بیٹے ہیں حافظ صدیق صاحب کے، ان کے نکاح میں
بحیبل حق میں 50,000 روپیہ جو بصورت زیور معجل دیا جائے گا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا. جی دوبارہ پوچھتا ہوں, وکیل احمد صاحب, کیا آپ نے مسمات منیبہ نام جو بیٹی ہیں محمد سلیم صاحب کی, ان کو محمد تحیم صدیق جو بیٹے ہیں حافظ مصدیق صاحب کے, ان کے نکاح میں بحیبل حق مہر 50,000 روپیہ بصورت زیور ادا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا. محمد فہیم صدیق صاحب, کیا آپ کے مسمات منیبہ انم جو بیٹی ہیں محمد سلیم صاحب کی, ان کو اپنے نکاح میں بحیبل حق میں 50,000 روپیہ بصورت زیور ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا. دوبارہ پوچھتا ہوں, محمد فہیم صدیق صاحب, کیا آپ نے مسمات منیبہ انم جو بیٹی ہیں محمد سلیم صاحب کی, ان کو اپنے نکاح میں بحیبل حق مہر 50,000 بصورت زیور ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. فرما رہے ہیں کہ بہت سارے مردوں کی طرف سے اور عورتوں کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے کہ وہ اس وقت بیعت ہونا چاہتے ہیں تو بتائے ہونا چاہتے ہیں, تو دعا سے پہلے ان کو بیعت کے توبہ کے کلمات پڑھا رہے ہیں. جو احباب توبہ دائب ہونا چاہتے ہیں یا پہلے ہو چکے ہیں اس عاجز کے ساتھ کر, وہ دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم پچھلے سب گناہوں سے سچے پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. مذکورات تک اگر آواز جا رہی ہے اور وہ بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی دل میں یہی نیت کر لیں. یہ عاجز خطبہ پڑھے گا, پھر چند کلمات پڑھائے گا جو آپ نے پیچھے پیچھے پڑھنے ہوں گے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفا اما بعد, یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. چند معمولات سنیں گے. 100 مرتبہ صبح شام درود شریف پڑھنا, اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. 100 مرتبہ استغفار پڑھنا, استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. قرآن مجید کی تلاوت کرنا, ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہونا, آدھا پارہ سے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ رب العزت کا دھیان رکھنا, دست بکار دل بیار, ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول. اور پانچویں بات ذکر قلبی یعنی مراقبہ روزانہ کرنا. طریقہ کار یہ ہے, جب صبح شام نماز پڑھ کر بیٹھیں تو تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ جائیں اور اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں. یہ سوچیں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ, یہ میرا دل بول رہا ہے. آپ نے زبان سے بولنا نہیں ہے, زبان تالو سے لگی ہوئی, دل بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. ایسے آپ اگر تلاوت قرآن سن رہے ہیں کسی قاری صاحب کی तो आप उसको सुनते हुए न झूमते हैं, न हिलते हैं, न जोर लगाते हैं, कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल खामोश होकर तसल्ली के साथ कान लगाकर उसको सुन रहे होते हैं। ऐसे ही आपने पुरसकून होकर तसल्ली के साथ बैठ के दिल के कान लगाकर दिल की अल्लाह अल्लाह सुननी है। शुरू में नहीं सुनेंगे, बैठे रहेंगे तो अल्लाह थोड़े दिनों के बाद दिल की तरफ से ये इदराक अता फरमा देंगे। इसको जिक्र कल्बी करनी है। ज़रा गौर करना, आप मेरी आवाज़ स्पीकर पे सुन रहे हैं तो स्पीकर के अंदर कोई जानदार बैठा हुआ है, बेजान चीज है ना, उसमें क्या है, एक मकनतीसी फील्ड है, उसमें एक पर्दा बना हुआ है, वो पर्दा फड़फड़ाता है तो ये आवाज़ निकलती है उसमें से। अगर बेजान माती चीज के फड़फड़ाने से अल्लाह अपने बंदे की आवाज़ निकाल देते हैं तो किसी के जानदार दिल के गिड़गिड़ाने से अल्लाह अपनी आवाज़ नहीं, जो मेहनत करते हैं वो सुनते हैं अल्लाह की आवाज़। ये जिक्र कल्बी अहादीस से भी साबित, कुरान मजीद से भी साबित है। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, वो अपनी तफसीर में लिखते हैं कि वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तज़र्रुअन व ख़ीफ़ा, कि तज़र्रुअन व ख़ीफ़ा के अल्फाज से कुरान मजीद से जिक्र कल्बी का सबूत मिल रहा है। और अहादीस तो हज़रत शेख रज़ी अहमदुल्लाह ने फ़ज़ाइल ज़िक्र में बहुत सारी लिखी, तो आप उसको करिए और फिर इसकी कैफियत देखिए क्या होती है। अल्लाह ताला हमें बेदार दिल बना दे, दिल बेदार हो जाए तो फिर ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आता है। अब थोड़ी देर के लिए इसकी मशक कर लीजिए दुआ से पहले। तरीका यह है कि आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में जुड़ते हैं। आंखों को बंद कर लीजिए, मुराकबा कर लीजिए। इंसान जब अपने अंदर झांकता है उसे अपनी असल तस्वीर नजर आती है। अपने मन के दरीचे को खोलिए, अपनी असल तस्वीर को देखिए। निकले निकले वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओं हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे, हटा लूं आंख अपनी माँ सिवा से, जीऊं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे, ये कैसा दिल है सीने में इलाही, जो जिंदा भी है मुर्दा दिल बदल दे, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे, मेरी
फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। لا إله إلا الله محمد رسول الله وكليه سبحان ربي الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے گزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہمیں اپنی ذات کا کامل یقین عطا فرما، میرے مولا ہمیں شک سے محفوظ فرما، شرک سے محفوظ فرما، کفر سے محفوظ فرما، بدعات سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، رب کریم عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، اے کریم آقا ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما، اے کریم آقا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اللہ جو کاروبار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو گھر بار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے کریم آقا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بیکسوں کے دست تغیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مولا ہم نے بھی تو جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے ان کو بھرپور فرما، اللہ ہم نے دیکھا ہے ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا ہوا دیکھے تو ماں اسے پھینک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے، وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، اے کریم آقا ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، میرے مولا ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجیے، اللہ ہمیں اپنے درد سے دھکا نہ دے دیجیے، ہمیں نفس شیطان کے حوالے نہ کر دیجیے، اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے درد سے دور نہ فرما، ایک رحمت کی نظر ہم پہ ڈال کے دھو لیجیے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا دیجیے، اللہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، آپ اپنے بندوں کو معاف فرما دیجیے، میرے مولا ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ماں باپ کے دل میں جو آپ نے شفقت بچوں کی ڈال دی ہے تو وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمنائیں پوری کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ آپ بھی ہماری ان دعاؤں کو پورا کر کے ہمیں خوش فرما دیجیے، میرے مولا مہربانی کر دیجیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کرو جھڑکی نہ دو، جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے مولا ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے اللہ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ کے در سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، وہی شقی ہوتا ہے، اے اللہ آپ کے در سے خالی نہیں جانا چاہتے، رحمت فرما دیجئے، کریم آقا آپ کو اس پر تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے، اے اللہ راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، اے کریم راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، یا حنان راضی ہو جائیے، اے منان راضی ہو جائیے، اللہ جس طرح ایک اپاہج عیال دار
سخی کے دروازے پہ جاتا ہے اور بڑی امید سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ، اس عیالدار اپاہج سے ہم زیادہ محتاج ہیں اور آپ دنیا کے سخی سے زیادہ سخی ہیں، آج آپ کا دروازہ ہم کھٹکھٹا رہے ہیں۔ میرے مولا، ہم جانتے ہیں یہ دروازہ کھل گیا نیک بختی آ جائے گی، نیکی دل میں آ جائے گی۔ اللہ، رحمت کا دروازہ کھول دیجئے، اے اللہ در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، جس مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا دیجئے، امن کا گہوارہ بنا دیجئے، اسے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مرکز بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے کریم آقا، ایک مرتبہ قبیلہ طے کی عورت نبی علیہ السلام کے سامنے ننگے سر آ گئی تھی، تو محبوب نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ دیا تھا۔ اللہ، آج آپ کے محبوب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجیے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجیے، اے میرے مولا امت کا سر ڈھانپ لیجیے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجیے، مہربانی فرما دیجیے، اے اللہ رحمت کا معاملہ کر دیجیے، کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم نے دنیا داروں کو دیکھا ہے، اگر کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں۔ مولا، آپ کی مدیاں آپ کے در پر چل کر آئی بیٹھی ہیں، یہ اپنے دل کے غم کس کو سنائیں، دل کے غم کس کو کہیں، آپ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ، ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر دیجئے، ان کی مرادیں پوری کر دیجئے، رب کریم نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹا دیجئے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما۔ اللہ، کوئی بندہ مندر سے نکل کے جہنم پہ چلا جائے، اس پہ کیا افسوس ہے؟ افسوس تو اس پہ ہے، مسجد میں آیا پھر توبہ قبول نہ ہوئی اور مسجد سے نکال کے آپ نے اس کو جہنم پہ ڈال دیا۔ میرے مولا، آپ کے گھر سے نکل کے نہیں جہنم جانا چاہتے، توبہ قبول کر لیجئے، سچی توبہ کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ، جیسے آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جس طرح آپ خوش ہوتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجئے۔ اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے۔ اے اللہ، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما، ہمارے ہاتھ گناہ کے لیے اٹھنا چاہے اٹھے ہاتھوں کو واپس فرما، قدم بڑھنا چاہے بڑھتے قدموں کو واپس لوٹا، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن دوست احباب نے، مردوں نے، عورتوں نے خط کے ذریعے، فون کے ذریعے، پیغاموں کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما۔ ہمارے والدین، عزیز اقارب، مشائخ جو فوت ہو چکے، ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اس مسجد کے نمازیوں پر خصوصی رحمت نازل فرما، اہل محلہ پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ پروردگار عالم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، ایام حج ہیں قریب، اپنی رحمت سے جو بندے حج کے لیے جانے والے ہیں وہ کیسے خوش نصیب ہیں، احرام باندھ کے چلیں گے، لبیک اللہم لبیک پڑھیں گے، کوئی اجلاس میں کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگے گا، کوئی مقام ابراہیم پہ نفلے پڑھے گا۔ اللہ، ہمیں بھی ان کو شاخ میں شامل فرما لیجیے، ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہ پیچھے جگہ بنا دیجئے ذرا آپ راستہ روک کے کھڑے ہو بچہ کھول دو راستہ